أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مہینوں کی گنتی جو ہے اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، جس میں اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور ان 12 مہینوں میں سے جو ہے 4 مہینے اشہور حرم کہلاتے ہیں. یہی سیدھی بات ہے، بس مت ظلم کرو تم ان مہینوں کے اندر اپنے آپ کے اوپر، اور مشرکوں سے سارے مشرکین سے قتال اور جہاد کرو جیسا کہ وہ بھی تم سے سب مل کر قتال کرتے ہیں، اور یہ جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں. اور یقیناً نسیء جو ہے یہ کفر کے اندر ایک قسم کی زیادتی ہے. وہ نسیء کیا ہے؟ گمراہ کیا جاتا ہے اس کے ذریعے کافروں کو. وہ کس طرح؟ اس طرح کیا جاتا ہے کہ حلال قرار دیتے ہیں اس کو ایک سال کے لیے، اور حرام قرار دے دیتے ہیں اسی مہینے کو دوسرے سال کے لیے، تاکہ موافق ہو جائے تعداد ان مہینوں کی جن کو اللہ نے حرام کیا ہے. بس وہ اللہ نے جن کو حرام قرار دیا تھا اس کو تو وہ حلال قرار دے دیتے ہیں. یہ زیادتی ہے. ان کو ان کے اعمال جو ہے خوشنما دکھائے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ منکر لوگوں کو جو ہے ہدایت نہیں دیا کرتے. یہ ان آیات کا ترجمہ ہے. اس سے اوپر تذکرہ تھا خاص طور سے یہود و نصارہ کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم تھا کہ تم جو ہے اپنے احبار کو یعنی اپنے علماء کو، اور اسی طرح اپنے رہبان یعنی اپنے پیر و مرشدوں کو جو ہے خدا مت بناؤ. تو ظاہر بات ہے کہ وہ خدا تو بظاہر نہیں بناتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی دو باتیں اور بھی فرمائی اس سے پہلے. یضاہیون قول الذین کفروا من قبل، کہ ان یہود و نصارہ کی بات بھی بالکل ایسی ہی ہو رہی ہے جیسے کفار کہا کرتے تھے، کہ کفار بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سی چیزوں کو شریک ٹھہراتے تھے. وہ بھی کہتے تھے کہ ملائکہ اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ایسا کہتے تھے. اسی طرح یہود بھی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر جو اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اتنی اسی پر بس نہیں کرتے، بلکہ اپنے علماء کو اور اپنے مرشدوں کو یا پیروں کو جو ہے وہ خدا کا درجہ دے رکھا ہے. وہ کس طرح درجہ دیکھا ہے کہ جب کبھی ضرورت پیش آتی تھی تو ایسی صورت میں جو ہے ان سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتے تھے، اور جو ہے پہلے سے پیش کر دیتے تھے اندر سے یوں کہ بھائی ہمیں اس طرح مسئلہ بتا دو. تو ایسی صورت میں وہ بھی جو ہے پیسوں کے لالچی ہو گئے تھے تو اسی طرح مسئلہ بتاتے تھے. اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ وہ اپنے آپ کا دعویٰ تو یہ کرتے تھے یہودی کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تورات پر عمل کرنے والے ہیں. نصارہ اور عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور انجیل کو یہ کہ ہم فالوور ہیں. یہ جیسے مشرکین مکہ بھی یوں کہا کرتے تھے، چونکہ مکہ کے جتنے بھی عرب لوگ ہیں وہ چونکہ ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہے، اور حضرت اسماعیل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو وہ بھی اپنے آپ کو یوں کہا کرتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہے. تو دین ابراہیم پر ہونے کے باوجود جو ہے ان کے کام بھی ایسے ہی تھے جیسے عیسائیوں کے ہیں. تو وہ کس طرح اپنے علماء کو اور جو ہے اپنے راہبوں کو جو ہے خدا کیسے بنا لیا کرتے تھے. تو اصل بات یہ تھی کہ خدا کا جو اختیار ہے وہ اختیار ان کو دے دیا کرتے تھے. وہ کیا کہ جو چیز حلال ہے بس وہ ہمیشہ کے لیے حلال ہے, جس کو خدا نے حلال کہہ دیا حلال ہے, اور خدا نے جس چیز کو حرام قرار دیا وہ حرام ہے, اس کو کوئی حرام کو حلال نہیں کہہ سکتا اور حرام کو حلال کوئی نہیں قرار دے سکتا. لیکن وہ لوگ جو ہے پیسوں کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتے تھے, اور اسی لیے آگے چل کر کے دوسری آیتوں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے یہ بھی بتایا کہ یہ لوگ جو ہے اپنے لوگوں سے جو ہے خوب پیسے بٹورتے تھے, اور پیسے بٹور کر جو ہے پھر اس کو خزانہ بناتے تھے, خوب جمع کرتے تھے, تو اس لیے زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے تھے. تو جو مطلق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو بھی مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا قیامت کے دن جو ہے اسی مال کو جو ہے آگ کے اندر تپایا جائے گا, اور اس کے ذریعے جو ہے اس کے پورے جسم کو داغا جائے گا. اور پورا تذکرہ میں کر بھی چکا ہوں, اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ صرف سونے چاندی کو کے اندر نہیں, سونے چاندی کے علاوہ جو اور بھی چیزیں ایسی ہیں, اونٹ بھی ہے, گائے میں بھی ہیں, گھوڑے ہیں اور جانور ہیں, ان کے اندر بھی زکوٰۃ ہے. لیکن چونکہ اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے, یہ مختصر اتنا ہے کہ اگر تجارت کے لیے آج بھی ہو تو بھی اس کے لیے اس میں زکوٰۃ ہے, لیکن وہ تجارت کے لیے اگر ہوں گے تو پھر اس صورت میں اس کی قیمت لگا کر جو ہے بازار جو قیمت ہے اس کے حساب سے جو ہے زکوٰۃ دینی پڑے گی. لیکن پہلے زمانے میں چونکہ جگہ زمین بھی بہت خالی ہوا کرتی تھی, اور لوگوں کے پاس جو ہے جانور بھی بہت ہوتے تھے, تو ان جانوروں کو مفت زمین کے اندر چراتے تھے اور اسی سے جو ہے ان کا گزارا ہوتا تھا, اور اس میں خوب بڑھوتری بھی ہوتی تھی. تو اس میں پھر زکوٰۃ کا حکم ہے کہ پانچ اونٹ ہو تو پھر یہ دینا پڑے گا, دس ہو تو اس پر یہ ہے, اور 32-25 پر یہ ہے. تو یہ تفصیل ہے, لیکن چونکہ اب وہ دور بھی نہیں رہا اور عام طور پر جو ہے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے, البتہ فقہ کی کتابوں کے اندر ان ساری تفصیلوں کو ذکر کیا ہے. تو بہرحال جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان کے لیے بڑی وعید ہے. ہاں البتہ آدمی حلال طریقے سے کمانے کے بعد اگر زکوٰۃ ادا کر دے پھر چاہے کتنا ہی مال کیوں نہ ہو اس کے پاس ہو, اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. سارے علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے, اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر میں سب کا اتفاق تھا, سوائے ایک صحابی تھے وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ چونکہ بڑے زاہد تھے, بڑے متقی تھے, اور دنیا سے ان کو کوئی رغبت ہی نہیں تھی دنیا, تو وہ ہمیشہ وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں دو چیزیں ہیں, ایک تو نوٹ ہوتی ہے ہمارے اس زمانے کے اندر, اور ایک ہوتا ہے چلر یا یہ چین جس کو چین کہتے ہیں, دس پینی 20 پینی یہ. تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ سونا چاندی اس زمانے میں دراہم اور دنانیر ہوا کرتے تھے, تو دنانیر دراہم جو ہے یہ کنز اور یہ خزانہ ہے, اس کو اگر رکھو گے تو ایسی صورت میں قیامت کے دن تمہارے لیے یہی وعید ہے, تو تمہارے پاس اس کو رکھنا جائز ہی نہیں ہے مطلق. وہ تو یہی فرماتے تھے, ہاں رکھنا ہو تو وہ چلر رکھ سکتے ہیں, پینی پینی 2 پینی 20 پینی جو ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں, وہ خزانہ نہیں ہے. لیکن بہرحال چونکہ وہ ایک ان کا مسلک تھا خود کا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بڑی بشارتیں بھی دی تھی, بہت ہی نیک آدمی تھے, ان کے سب مستقل سوان حیات علماء نے لکھی ہے. موت سے پہلے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری دی تھی, اور انہوں نے خود جو ہے مدینہ منورہ سے باہر رہا کرتے تھے ایک جھونپڑی کے اندر, تو اپنی اہلیہ سے بھی کہہ دیا تھا کہ اب جو ہے میرا انتقال ہونے والا ہے, اور انشاءاللہ ایک وفد آئے گا جو حج میں جانے والے ہیں ان کے لیے تو کھانا بھی پکا لے, وہ آ کے مجھے جو ہے غسل بھی دیں گے, دفنائیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا, حج کی تاریخ بالکل قریب ہو گئی تھی, ان کی اہلیہ کو بھی فکر تھی کہ اب تو حج کی تاریخ قریب ہو گئی کیسے آئے گا, لیکن ویسے ان کے کہنے کے مطابق جو ہے وہ قافلہ بھی آیا اور ان کا انتقال بھی ہو گیا. اسی صاحب انداز لگائیے کہ وہ اللہ کے نزدیک کتنے محبوب بندے ہوں گے. تو بہرحال وہ ہر آدمی اپنے اعتبار سے عمل کر سکتا ہے, تو ان کا یہ معمول تھا. باقی بہرحال زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو ہے سارا مال پاک ہو جاتا ہے. کلام پاک میں وتزکیہم, کہ آدمی جب مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ مال بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دراہم دنانیر ہو اس کو بھی, اور آج کل جو بینک بیلنس ہے اس کا بھی, اسی طرح عورتوں کے پاس جو زیور ہوتے ہیں اس میں بھی زکوٰۃ ہے, چاہے وہ سونا ہو یا چاندی ہو, اور اس کو استعمال کرے یا استعمال نہ کرے. عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ استعمال ہی نہیں کرتی, سال بھر میں کبھی شادی بادی کے موقع پر پہن لیتی ہے, اب اس میں پھر زکوٰۃ نکالنا ان کے بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے. تو بہرحال زکوٰۃ دینی ہی ہے. ہاں اب یہ کس کے اوپر فرض ہے, تو جس کی ملکیت میں ہے. اگر شوہر نے اس کو کہہ دیا ہے کہ یہ تیرا مال ہے میں نے تجھے دے دیا, تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. اور اگر جو ہے اس کو صرف استعمال کے لیے دیا ہے شوہر نے, شادی کے موقع پر ایسا بھی ہوتا ہے, ہر ایک خاندان میں یا ہر ایک ملک کے اندر جو ہے الگ الگ رواج ہوتا ہے، تو رواج کے اعتبار سے تو بہرحال جس کی ملکیت میں ہوگی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. شوہر نے نہیں دیا ہے، صرف استعمال کے لیے دیا ہے تو شوہر کے ذمے ہے، اور اس کو مالک بنا دیا ہے تو پھر اس کے ذمے ہے کہ وہ ادا کرے. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے اس آیت شریفہ کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے انہی کی زمانے جاہلیت کی جو رسمیں تھیں ان رسموں میں سے ایک غلط رسم یہ بھی تھی جس کے اندر وہی بات پائی جاتی تھی، کیا کہ وہ ان کا جو بڑا سردار ہوتا تھا، لیڈر ہوتا تھا، وہ چار مہینے کو تو وہ حلال حرام مانتے تھے، حرام کے دونوں مطلب، کہ اس میں ان مہینوں کے اندر قتال اور جنگ کرنا بالکل جائز نہیں تھا پہلے زمانے میں. اور چنانچہ عام طور پر ان چار مہینے کے اندر جو ہے کوئی دشمن اپنے دشمن کو پاتا یا اپنے باپ کے قاتل کو پاتا تو اس کے ساتھ بھی کوئی تعرض نہیں کرتا، اس کو چھیڑتا نہیں، بس اتنا احترام کرتے تھے ان مہینوں کا. تو بہرحال یہ چار مہینوں کا احترام تو کرتے تھے، لیکن چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے پہلے جو ہے زمانۂ جاہلیت کے اندر ذریعہ معیش جو ہے معیشت جو ہے وہ صرف ایک ہی رہ گیا تھا، ڈکیٹی، چوری، مار دھاڑ کرنا، بس یہی بات ان کے اندر تھی. تو اس کی وجہ سے پھر جو خاندان کا جو بڑا ہوتا تھا وہ کہہ دیتا تھا کہ اس سال جو ہے مثلاً محرم کا مہینہ جو ہے وہ حرام محرم نہیں ہے بلکہ وہ حلال ہے تمہارے لیے، سفر کا مہینہ جب آئے گا تو اس کو ہم حرام قرار دے دیں گے، اس طرح کرتے تھے. تو بہرحال چار مہینے کی تعداد پر تو عمل کر لیا کرتے تھے لیکن مہینے کی ہیرا پھیری کر لیا کرتے تھے. چنانچہ جس سال جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ برات کی جو آیتیں ہیں جس میں اعلان کیا گیا، چار اعلان تھے، اس میں یہ بھی اعلان تھا نا کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک اور کافر حج نہ کرے، اسی طرح کوئی ننگا حج نہ کرے، تو یہ اعلان کرنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تو امیر حج تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ہے وہ آپ کی طرف سے اس اعلان کے لیے گئے تھے، تو ان دونوں نے حج کے موقع پر اعلان کیا تھا. یہ مہینہ تھا ذی الحج کا، لیکن ان کے شمار کے اعتبار سے اس سال جو ہے وہ ذی الحج نہیں تھا بلکہ ذی قعدہ تھا، انہوں نے اس کا نام ذی قعدہ رکھا تھا اور اس میں حج ہوا تھا، لیکن اعلان جب کر دیا کہ آئندہ سال سے اس طرح عمل ہوگا تو دوسرے سال جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج لے تشریف لے گئے وہ حقیقت میں ذی الحجہ ہی کا مہینہ تھا، اور یہ وہی مہینہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے تھے، اور اس دن سے جو ترتیب چلی آ رہی تھی بالکل وہی ترتیب اسی دن سے شروع ہو گئی تھی. تو اب جو اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سال حج کیا تھا اس سال سے لے کر اب تک جو ہے یہ مہینے کی تعداد بالکل صحیح چل رہی ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں ہے. ہاں ایک تاریخ کے اعتبار سے، ایک دو تاریخ کے اعتبار سے آگے پیچھے ہو کہ کہیں 29 ہے تو کہیں 30 ہے، کہیں پہلی ہے تو کہیں 30 ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن مہینے کے اعتبار سے جو ہے اب کوئی پریشانی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مہینوں کی تعداد جو ہے اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور فی کتاب اللہ، لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، یا اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر یہی تھا. کب؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. اور اس کے بعد جو ہے چار مہینے کے متعلق اللہ فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، کہ چار مہینے قابل احترام ہیں. ان چار مہینوں کے اندر جو آدمی نیکی کرے گا انشاءاللہ اس نیکی کا اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے جو ہے یہ بھی لکھا ہے جو آدمی ان مہینوں کے اندر نیکی کرے گا سال بھر اس کو نیکی کی توفیق ہو جائے گی، اور جو خدا نخواستہ ان چار مہینوں کا احترام نہیں کرے گا، اس کے اندر جو ہے گناہ کے کام کرے گا، تو باقی مہینوں کے اندر بھی جو ہے اس سے خطرہ ہے کہ وہ جو گناہوں کے اندر ملوث ہو جائے گا. تو بہرحال یہ چار مہینے کا قابل احترام ہے. تین مہینے تو سب کو معلوم مسلسل ہے، ذی قعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام اور محرم الحرام، اور ایک مہینہ جو ہے رجب کا مہینہ، وہ شعبان اور جو ہے جمادی الثانی ان دو کے درمیان جو مہینہ ہے رمضان سے پہلے، جیسے آج کل جو چل رہا ہے یہ رجب ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے بعد ایک جملہ اور بھی حدیثی کتابوں میں آتا ہے، رجب مضر. تو اس کی دو وجہ ہے، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مضر کا ایک قبیلہ ایسا تھا کہ جو اس مہینہ کا بہت زیادہ احترام کرتا تھا اس لیے بھی، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رجب کا مہینہ اس مہینے پر بھی بولا جاتا تھا اور رمضان کے لیے بھی بولا جاتا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا یہ رمضان والا رجب نہیں ہے بلکہ یہ رجب مضر ہے، یعنی وہ شعبان سے پہلے جو مہینہ ہے وہ مہینہ مراد ہے. تو شعبان سے پہلے رجب جو ہے اس مہینے کو محترم مانا کرتے تھے، اور یہ تین مہینے کے اندر جو ہے لوگ عام طور پر حج میں جاتے تھے، تو حج سے پہلے بھی ایک مہینہ قابل احترام تھا اور حج کے بعد بھی، تاکہ سارے لوگ جو ہے حج کے لیے سفر کریں یا تجارت کے لیے سفر کریں تو نہایت امن کے ساتھ، کہ کوئی کسی کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، پرسکون طریقے پر جو ہے لوگ سفر کرتے تھے، حج بھی ادا کرتے تھے، اپنی تجارت بھی کرتے تھے. لیکن بہرحال انہوں نے جو ہے زمانۂ جاہلیت کے اندر ایسا کر رکھا تھا کہ چار مہینے کی تعداد تو پوری کر لیا کرتے تھے لیکن مہینہ آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے, تو ظاہر بات ہے کہ یہ بھی ایسا ہی کام ہے جیسے وہ احبار کرتے تھے. تو اسی لیے ان کی اس بری رسم کو یہاں پر ذکر کیا ہے خاص طور سے. اللہ فرماتے ہیں ذالک الدین القیم, یہی دین قیم ہے, یعنی یہ ہم نے جو بتایا ہے چار مہینے مسلسل, تین مہینے مسلسل اور ایک رجب کا مہینہ, یہ حقیقت میں قابل احترام ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر ظلم مت کرو. دو مطلب اس کے, ایک مطلب تو یہ ہے کہ گناہ کے کام مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ قابل احترام مہینے ہیں, تو قابل احترام مہینے کے اندر برا کرنا اور زیادہ برا ہے. جیسے ایک آدمی مثلا گالی بولتا ہے مسجد سے باہر, وہ بھی اچھا نہیں ہے گالی بولنا, لیکن ایک آدمی مسجد میں آ کے گالی بولے تو, ایک آدمی باہر غیبت کرتا ہے اور ایک آدمی مسجد میں آ کر غیبت کرتا ہے, تو پاک جگہ ہے, مقدس جگہ ہے, یہاں تو اللہ کا نام لینا چاہیے, نہ یہ کہ ایسے واہیات کے اندر مشغول ہونا چاہیے. تو اسی طرح فلا تظلموا فیہن انفسکم کا مطلب ایک یہ بھی بیان کیا ہے مفسرین نے, اور ایک مطلب یہ بھی کہ نہیں, یہ چار مہینے جو ہے یہی سیدھی بات ہے, اس کو آگے پیچھے مت کرو. آگے پیچھے کرو گے تو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہو جائیں گے. یہ بھی ایک قسم کی برائی ہے, یہ بھی ایک قسم کا گناہ ہے. تو بہرحال دونوں بات اس میں داخل ہے. مقاتل مشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافہ, اور سارے مشرکین سے قتال کرو اور جیسا کہ وہ سب مل کر تم سے قتال کرتے ہیں. یعنی جب جہاد کا موقع آئے, قتال کا موقع آئے, تو آپس میں اختلاف پیدا مت کرو, بلکہ ایک ہو جاؤ اور ایک ہو کر ان کا پورا مقابلہ کرو. پھر چاہے وہ اشہر حرم میں کیوں نہ ہو, تو اشہر حرم میں بھی کیوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ناحق جو ہے قتل کرنا, ناحق قتال کرنا وہ تو ناجائز ہے, لیکن کفار کے ساتھ جو ہے کفر کی وجہ سے جہاد کرنا یہ حق ہے. جب حق ہے تو ان مہینوں کے اندر قتال کرنا بھی جائز ہے. چنانچہ جمہور علماء کا مسئلہ یہی ہے کہ ان چار مہینوں کے اندر بھی جو ہے قتال کرنا اور جہاد کرنا بالکل جائز ہے. ہاں البتہ اگر وہ لوگ ان چار مہینوں کا احترام کرتے ہوں اور وہ لوگ پہل نہ کرے, تو پھر ایسی صورت میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی احترام کر لیں ان مہینوں کا. لیکن بہرحال جو ہے ان مہینوں کے اندر قتال اور جہاد جو ہے بالکل جائز ہے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جو ہے طائف کا جو محاصرہ کیا تھا, 40 دن تک کا محاصرہ رہا تھا, وہ اس کے بعد ہی یعنی ذی قعدہ ہی کے اندر تھا. اسی طرح ابھی اس کے بعد والی جو آیت آ رہی ہے غزوہ تبوک کا واقعہ, وہ غزوہ تبوک جو ہے وہ بھی رجب المرجب ہی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا. اس سے معلوم ہوا, اور بھی علماء نے بہت سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوات کو ذکر کیا ہے جو اشہر حرم کے اندر ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے جہاد جو ہے وہ بالکل جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاد حق ہے اور حق کام کرنے کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ یہ کبھی کفار کی ان کی کثرت کو دیکھ کر یا ان کی قوت کو دیکھ کر یا ان کی طاقت کو دیکھ کر یا ان کے پاس جو اسباب, ان اسباب کو دیکھ کر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تقوی اختیار کرو اور تقوی کے ساتھ جو ہے تم ان کا مقابلہ کرو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہی ہیں, اللہ کی نصرت تمہارے شامل حال ضرور ہوگی. اب آگے فرماتے ہیں انما النسیء زیادۃ, بے شک یہ نسیء جو ہے یہ زیادۃ فی الکفر, یہ کفر کے اندر ایک قسم کی زیادتی کرنا ہے. وہ کس طرح؟ آگے اسی کی تفسیر ہے, یضل به الذین کفروا, اس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے. چونکہ ان کا جو سردار ہوتا ہے, ان کا جو بڑا ہوتا ہے آقا, وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے ابھی سال حرام نہیں ہے. یوں کہہ دیتا ہے, یحلونہ آمن و یحرمونہ آمن, کہ ایک سال اس کو حرام ٹھہرا دیتے ہیں, دوسرے سال اسی کو حلال کہہ دیتے ہیں, یا ایک سال کہتے ہیں کہ اس سال حلال ہے آئندہ سال حرام ہے. تو کبھی محرم کو حلال کہہ دیتے, سفر کو حرام کہہ دیتے تھے, اور کبھی صحیح اپیہ عمل کرتے تھے کہ محرم کو تو کہتے تھے کہ حرام ہے لیکن سفر کو کہتے تھے کہ یہ حلال ہے, اس طرح کی باتیں کرتے تھے. وہ یحرمونہ آمن, اور ایک سال کیوں؟ لیوباتوا عدت ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ, یہ اس لیے کرتے تھے گویا اللہ تعالیٰ نے جو چار مہینے بتائے ہیں ان کی تعداد پوری ہو جائے, تو گویا خوش بھی ہوتے تھے کہ اللہ نے چار مہینے حرام قرار دیے تھے, ہم نے بھی تو چار مہینے پر عمل کر لیا سال بھر میں, لہذا ہم برابر ہو گئی ہوں. حالانکہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے ایسا کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ کام بہت اچھا ہوا. میں نے اس کی مثال دی جیسے کوئی آدمی یوں کہے کہ بھائی رات کے وقت جو ہے مغرب بھی پڑھنا ہے عشاء بھی پڑھنی ہے. مغرب کے وقت جو ہے میں بہت نشاط میں ہوتا ہوں اور جو ہے پھرتی میں ہوتا ہوں, لہذا اس وقت میں چار رکعت پڑھوں گا, لمبی لمبی پڑھوں گا. اور چونکہ رات پھر کھانا کھانے کے بعد عشاء کا وقت ہو جاتا ہے, اب نیند آنے لگتی ہے, تو اب تین ہی پڑھ لیتا ہوں ہلکی سی. تو آپ کو کیا کہیں گے اس کو, بھائی سات سات سونے سے پہلے سات رکعت پڑھنی ہے رات میں, تو میں نے پڑھ لی. تو یہ ایسی ہی بات ہے جیسے یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے چار مہینے تو حرام قرار دے دیے, لیکن کون سے اس کی کوئی بات نہیں. تو ایسا نہیں ہے, اللہ نے جن مہینوں کو حرام قرار دیا ہے اسی کو حرام قرار دو, اور جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اسی کو حلال قرار دو. یہ پورا عمل ہوگا. باقی یوں جو تم کہتے ہیں کہ چار مہینے کیا احترام ہم بھی کر لیتے ہیں اور لیکن اپنی مرضی سے, تو یہ عمل نہیں ہوا. زین لهم سوء اعمالهم, اللہ فرماتے ہیں ان کی یہ اعمال ان کو اچھے بھلے خوشنما دکھائے گئے, یعنی وہ اپنے آپ کو خوش سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر لیا, دین ابراہیم پر عمل کر لیا. یوں تو ایسا نہیں ہے, دین ابراہیم پر عمل جب ہوگا جب پوری ساری باتوں پر عمل کیا جائے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور اللہ تعالیٰ جو ہے قوم کافر کو ہدایت نہیں دیا کرتے ہیں. انما النسیء زیادتن ان کے زمانے کے اعتبار سے بھی ہے. اصل میں ایمان جو ہے, ایمان کا حال یہ ہے کہ کمن اور کیفن دونوں طرح بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. کمن تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں, مثلا قرآن شریف جب اترتا تھا تو جتنا نازل ہوا اس کے اوپر پہلے ایمان ہے, اب بعد میں جو نازل ہوگا اس پر بعد میں ایمان آئے گا. تو جو ہے اسی کا تذکرہ گیارہویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب قرآن شریف کی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو مومن جو ہے وہ تو خوش ہوتا ہے کہ اللہ کے نیا حکم آیا, ایک نئی آیت نازل ہوئی, اور اس کا ایمان پہلے جہاں تھا اس سے اور بڑھ جاتا ہے کہ پہلے 100 آیت پر ایمان تھا, اب 110 آیت نازل ہوئی, اب 110 پر اس کا ایمان ہو گیا. اور منافق اور کافر جو ہے پہلے بھی منکر تھا, پہلے 100 آیتوں کا مثلا منکر تھا, اب دوسری 10 آیتیں نازل ہوئی تو اور زیادہ اس کا انکار کرے گا, تو اس کے دل کے اندر کفر اور شرک جو ہے وہ اور بڑھتا ہی جائے گا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا ہے فزادتہم رجسن الی رجسہم وماتوا وہم کافرون, کہ اللہ تعالیٰ ان کے ناپاکی کو اور ان کی گندگی کو اور بڑھاتے ہی رہتے ہیں, تو وہ گندگی اس کی کفر اور شرک کی اور انکار کی گندگی ہے. تو اسی طرح یہ چار مہینے کو جو ہے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے کبھی اس کو حلال قرار دے دیا کبھی اس کو حرام, یہ بالکل جائز نہیں ہے. یہ حقیقت میں کفر کے اندر ایک قسم کی زیادتی ہے. اسی سے معلوم ہوا کہ دین کے اندر کسی قسم کی زیادتی کرنا, جس کو ہماری اصطلاح کے اندر جو ہے بہت سی چیزیں ایسی جو عبادت نہیں ہے لیکن عبادت سمجھ کر کرتے ہیں, تو کیونکہ وہ اپنی طرف سے فرض واجب تو ہے نہیں لیکن بہرحال عبادت سمجھ کر اس کو کرتے ہیں, یہ بھی بدعت ہے. اور اسی لیے بدعت بہت بری چیز ہے. کیوں؟ بدعت ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے, اس لیے کہ ہمیشہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو دین کا کام ہے, یہ تو اچھا کام ہے, تو وہ کیسے چھوڑے گا. بخلاف گناہ کے, جو گناہ ایسے ہیں کہ آدمی اس کو پہلے سے برا سمجھتا ہی ہے, اور کبھی نہ کبھی اس کو توفیق بھی ہو جاتی ہے کہ بھائی جو ہے میں جو کام کر رہا ہوں برا ہوں, مرنے سے پہلے بھی اللہ اس کو توفیق دے دے تو وہ توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے, اور اس کو توبہ کی توفیق عام طور پر اسی لیے نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں کفریات سے بھی اور بدعات سے بھی پوری طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں سنتوں کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. ایک مدد درود شریف پڑھیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.